الحمد لله، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله تعالى يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته. اللہ تعالی شأنہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں تکمیل حفظ قرآن کی مجلس میں شرکت کی سعادت نصیب فرمائی. اللهم لك الحمد ولك الشكر، اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. یہ بہت بڑا احسان ہے اللہ تعالی شانہ کا کہ اس نے ہمیں قرآن مجید سے تعلق رکھنے والی ایک مجلس میں شرکت کی سعادت نصیب فرمائی. یہاں جو مدرسہ چل رہا ہے مسجد نور کے تحت، یہ مدرسہ بھی بڑا سعادت مند ہے. اور جو بچہ آج حفظ قرآن کی تکمیل کر رہا ہے یہ بھی بہت خوش نصیب ہے. اس کے ماں باپ بھی بہت خوش نصیب ہے، اس کے استاد محترم یا اساتذہ کرام بھی بہت خوش نصیب، اس مسجد کے مصلی، اس بستی میں رہنے والے، بلکہ پوری امت خوش نصیب ہے کہ امت کا ایک فرد آج حفظ قرآن کی تکمیل کی سعادت حاصل کر رہا ہے اور اپنے سینے کو اللہ کے کلام کا خزینہ بنا رہا ہے. کیوں ممتاز نہ ہو اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، یہ صرف اسلام کی خصوصیت ہے کہ اللہ کی کتاب از اول تا آخر پوری کی پوری یاد ہو جاتی ہے. اور عمر کی بھی کوئی قید نہیں، 5-7 سال کا بچہ بھی یاد کر لیتا ہے، اور اس کتاب کو 70 سال کا بوڑھا بھی یاد کر لیتا ہے. مرد بھی یاد کر لیتے ہیں، عورتیں بھی یاد کر لیتی ہیں، عربی جاننے والے بھی یاد کر لیتے ہیں، اور جو عربی زبان سے نابلد ہوتے ہیں وہ بھی یاد کر لیتے ہیں. بغیر کسی زبان کو سمجھے، اس کی صرف قراءت کو سیکھنا یہ ناممکن ہے. انگریزی زبان کو سمجھے بغیر صرف انگریزی مضامین کی قراءت کو سیکھنا، صرف اسے پڑھنے کو سیکھنا یہ ناممکن. فرینچ، چائنیز، کوئی بھی زبان، یہ صرف قرآن مجید کی خصوصیت ہے کہ دنیا میں قرآن مجید کو پڑھنے والے ایسے لوگ زیادہ ہیں جو قرآن کو سمجھتے نہیں، لیکن سمجھے بغیر بھی پڑھ لیتے ہیں، اور اگر تجوید پر محنت کریں تو اس طرح پڑھ لیتے ہیں کہ عربی پڑھ رہا ہے یا عجمی پڑھ رہا ہے فرق معلوم نہیں ہوتا. کسی اور زبان میں لکھا ہوا کوئی مضمون آدھے صفحے کا، ایک صفحے کا، بغیر سمجھے زبانی یاد کرنا یہ تو بہت مشکل کام ہے. صرف اسے پڑھنا کہ انگلش زبان سمجھے بغیر اے بی سی ڈی سے شروع کرے، پھر ووکیبولری پر آئے، اور پھر وہ پڑھ سکے انگریزی ایکسنٹ میں، یہ ممکن نہیں ہے. اور یاد کرنا تو بالکل ہی ناممکن کہ مجھے فرینچ زبان کی 3 سطریں آپ دے دو اور یہ کہو کہ اسے یاد کرو، یاد نہیں ہوگا. اگر یاد ہوا تو 2-3 دن میں بھول جاؤں گا، صبح یاد کیا شام بھول جاؤں گا. اور قرآن مجید کے حفاظ میں اکثر تعداد ان لوگوں کی ہے جو قرآن کو سمجھتے نہیں. عربی بچے بھی ایسے ہیں کہ جنہیں قرآن کے اکثر مضامین سمجھ میں نہیں آتے، اس سے کہ عربی قرآن مجید کے مضامین کو سمجھنے کے لیے صرف عربی زبان کافی نہیں. پھر یہ کہ ماڈرن عربی بہت بدل گئی ہے، اس میں اور قرآنی عربی میں بہت فرق ہو گیا ہے، سمجھتے نہیں لیکن یاد ہو جاتا ہے. اور تجوید پر محنت کرتا ہے تو اس طرح پڑھتا ہے جیسے عربی پڑھ رہا ہے، اور پھر یاد رہتا ہے. اور ایسے حفاظ بھی دنیا میں ہے کہ رمضان سے لے کر دوسرے رمضان تک قرآن اٹھاتے نہیں، لیکن پھر بھی 20 رکعت تراویح پڑھا لیتے ہیں، یاد رہتا ہے. انگلینڈ میں اسکول کے ساتھ شام کے مکتب میں پڑھنے والے بچے محنت کرتے ہیں تو حفظ کی تکمیل کے بعد ایک مجلس میں از اول تا آخر پورا قرآن بغیر کسی غلطی کے سناتے ہیں. اور یہ سنی سنائی بات عرض نہیں کر رہا ہوں، مشاہدے کی بات عرض کر رہا ہوں. وہ بچے جو درجہ علمیت میں پڑھ رہے ہیں، ان کی پوری محنت فقہ کے پیچھے لگ رہی ہے، تفسیر کے پیچھے لگ رہی ہے، حدیث کے پیچھے لگ رہی ہے، ان کتابوں کے مطالعے کے ساتھ ان سے جب کہا جاتا ہے کہ بھئی پورا قرآن سنا دو، تو بغیر کسی غلطی کے پورا قرآن سنا دیتے ہیں. کیوں ممتاز نہ ہو قرآن، کیوں ممتاز نہ ہو اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، وہاں مذہب کتابوں میں، یہاں قرآن سینوں میں. اس گئے گزرے دور میں جب اسلام پر چاروں طرف سے یلغار ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک ذات کو ہر طرح سے مجروح کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اسلامی تعلیمات کو ہر طرح سے مشکوک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور مسلمان ہیں کہ دین سے بہت دور، تو چاروں طرف سے کفر کی یلغار، اور مسلمان کو دین سے اتنی وابستگی نہیں، اس کے باوجود بھی اس گئے گزرے دور میں بھی اللہ تعالی شانہ ہمارے بچوں کے دلوں میں، ان کے ماں باپ کے دلوں میں یہ شوق پیدا فرماتے ہیں کہ مجھے حافظ ہونا ہے، میں اپنے بچے کو حافظ بنانا چاہتا ہوں، استاد بھی ان کے پیچھے انتھک اپنی محنت صرف کرتا ہے، اور تین سال میں، چار سال میں، پانچ سال میں بچہ پورا قرآن حفظاً یاد کر لیتا ہے. یہ پوری امت کے لیے بہت بڑی سعادت ہے، اور اس سے ہمارے ایمانوں کو جلا ملتی ہے، ہمارے ایمان پختہ ہوتے ہیں، اور ہمیں یقین ہوتا ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہی ہو سکتی ہے، اس لیے کہ اللہ جل جلالہ وعمن والہ کی مدد کے بغیر اتنا بڑا کارنامہ کوئی انجام نہیں دے سکتا. اور پھر ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، چار نہیں، ایک ایک شہر میں درجنوں حفاظ آپ کو ملیں گے، درجنوں، بلکہ ایک ایک بستی میں کئی کئی سو حفاظ اب تو ملیں گے آپ کو. بچیاں بھی حافظات ہو رہی ہیں، لڑکے حافظ ہو رہے ہیں. اب مسجدوں میں اتنی تراویاں نہیں ہوتی جتنی گھروں میں ہوتی ہے، اس لیے کہ حفاظ اتنے بڑھ گئے کہ پانچ حافظ چار چار رکعت پڑھا لیتے ہیں، باقی حفاظ کیا کریں گے. مسلمانوں نہ گھبراؤ، خدا کی شان باقی ہے. یہ اللہ تعالی شانہ ہمیں پیغام دے رہے ہیں، مسلمانوں نہ گھبراؤ، خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے. اسلام زندہ ہے، قرآن بھی باقی ہے، انشاءاللہ قیامت تک اسلام زندہ رہے گا اور قرآن باقی رہے گا. میں اپنے ساتھیوں سے، دوستوں سے ان حالات میں ایک خوف کی اور گھبراہٹ کی جو فضا پیدا ہو جاتی ہے، تو میں کہا کرتا ہوں کہ اسلام کے بارے میں فکر مت کرو. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله الاسلام يعلو ولا يعلى. اسلام مٹنے والا نہیں ہے، اسلام کو کوئی نہیں مٹا سکتا، اسلام کی فکر مت کرو، قرآن کو کوئی مٹا نہیں سکتا. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، اللہ خود اس کا محافظ ہے. فکر اپنی کرو، فکر اپنی کرو، فکر اپنے دین کی کرو، فکر اپنے قرآن کی کرو. میری زندگی میں دین کتنا ہے؟ اگر میری زندگی سے دین مٹ رہا ہے تو یہ فکر کی بات ہے، دین مٹے گا نہیں. اگر میں دین کی فکر نہیں کروں گا تو مولانا کر لیں گے، مولانا اگر نہیں کریں گے تو مولانا کر لیں گے، اگر گجراتی لوگ دین کی فکر نہیں کریں گے تو پاکستانی حضرات کر لیں گے، پاکستانی حضرات نہیں کریں گے بنگلہ دیشی کر لیں گے، عرب نہیں کریں گے تو عجم کر لیں گے. وَإِن تَتَوَلَّوْ يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. اس دین کی میں حفاظت کروں گا، اس قرآن کی میں حفاظت کروں گا، اور دنیا چونکہ دارالاسباب ہے اس لیے میں کبھی دین کی حفاظت ان سے کرواؤں گا، کبھی ان سے کرواؤں گا. یہ اگر اعراض کریں گے اور یہ دین کی خدمت کرنے سے منہ پھیریں گے، منع کریں گے، انکار کریں گے، تو میں ان سے کام لے لوں گا. انگلینڈ میں اگر دین ختم ہو گیا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ پاکستان میں بھی ختم ہو جائے گا. پاکستان میں ختم ہو گیا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہندوستان میں ختم ہو جائے گا. دین قیامت کی صبح تک دنیا کے کسی نہ کسی خطے میں زندہ رہے گا، قرآن زندہ رہے گا، باقی رہے گا. قرآن کے الفاظ بھی دنیا میں باقی رہیں گے، قرآن کا رسم الخط بھی دنیا میں باقی رہے گا، قرآن کا صحیح تلفظ بھی دنیا میں باقی رہے گا، چاہے وہ ایک ہی قاری کے ذریعے کیوں نہ ہو. فتن نے چاروں طرف سے مسلمانوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اور صرف ایک قاری رہ گیا، ایک قاری. اللہ اس قاری کو اس وقت تک موت نہیں دیں گے جب تک کہ یہ قاری قرآن مجید کے صحیح تلفظ کو کسی اور طالب علم میں منتقل نہ کر دے. ایسا مسلمانوں پر نہ کوئی دور گزرا ہے نہ گزرے گا کہ قرآن کا کوئی حافظ نہیں ہے، یا یہ کہ قرآن کا صحیح رسم الخط دنیا میں یہ 10 سالوں تک نہیں رہا اور پھر کسی جگہ سے قرآن کا کوئی نسخہ مل گیا تو رسم الخط کو ٹھیک کر لیا گیا، یا یہ کہ سارے قاری ختم ہو گئے تھے 10 سال تک، 15 سال تک، 20 سال تک، اور پھر نئے سرے سے تجوید پر محنت کرنی پڑی اور یہ تجدیدی کارنامہ ان قاری صاحب نے انجام دیا ہے، نا ایسا نہیں، ہر چیز سند کے ساتھ تسلسل کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک، آگے حضرت جبریل تک اور آگے اللہ تک پہنچ دی ہے. تلفظ، رسم الخط، الفاظ اور آگے اس کی تفسیر اور آگے اس کی عملی تفسیر، یعنی ان 1437 سال میں کوئی زمانہ ایسا نہیں گزرا کہ دنیا میں کم سے کم ایک اللہ کا ایسا ولی رہا ہو جو علوم دینیہ پر حاوی ہو اور اس کی زندگی میں پورا دین موجود ہو، ایسا نہ رہا ہو، ایسا نہیں ہوا، عملاً بھی قرآن کا وجود رہا. اللہ جل جلالہ وعم نوالہ دین کی بھی حفاظت فرمائیں گے، قرآن کی بھی حفاظت فرمائیں گے، احادیث شریفہ کی بھی حفاظت فرمائیں گے. کیسے کیسے رقیق حملے ہوتے ہیں احادیث شریفہ پر، قرآن مجید پر، قرآن مجید کی تعلیمات پر، احادیث شریفہ کی تعلیمات پر، علوم نبوت پر، علماء پر، مدارس پر، دین پر، دین سے تعلق رکھنے والوں پر. اس کے باوجود ہر دور میں ایسی ایک جماعت رہی ہے جنہوں نے اپنے آپ کو قرآن سے، احادیث سے، علم نبوت سے وابستہ رکھا ہے اور تمام مشکلات کا سامنا کر کے اس کی حفاظت کی ہے، اس کی حفاظت کی ہے. میں نے پاکستان کے کچھ علماء سے سنا کہ جب رشیا کی ریاستیں آزاد ہوئیں، یہ آذربائیجان وغیرہ جب یہ آزاد ہوئی، وہاں بہت سارے مسلمان رہتے تھے، تو میں نے پاکستان کے کچھ علماء سے سنا جو وفد کی شکل میں وہاں گئے تھے کہ جب ہم وہاں گئے تو ہمیں بہت فکر تھی. فکر یہ تھی کہ 70 سال 70 ایئرز کمیونسٹ رول میں جو قوم رہی ہو، جو مسلمانوں کی قوم رہی ہو، کتنے جنریشن ختم ہو گئے، دین کیسے باقی رہا ہوگا جہاں دین کی آزادی ہی نہیں، کسی بھی مذہب کو کچھ کرنے کی آزادی نہیں، وہاں دین محفوظ کیسے رہا ہوگا، اور کتنے مسلمان مرتد ہو چکے ہوں گے اور ان کے ماں باپ، ان کے اجداد دنیا سے جا چکے ہوں گے، یہ ان کی نسلیں ہوں گی. اب ان کے اندر یہ محنت شروع کرنی ہے کہ تمہارے باپ دادا مسلمان تھے، یہ مذہب ہے، سمجھو، سنو، قرآن سیکھو. کہتے ہیں کہ جب ہم وہاں پہنچے تو وہاں ہم نے دیکھا کہ علماء بھی موجود اور حفاظ بھی موجود، علماء بھی موجود اور حفاظ بھی موجود. پوچھا گیا کہ یہ علماء اور حفاظ کہاں سے آئے، تو جان کو جوکھوں میں ڈال کر، اپنے آپ کو خطرے میں ڈال کر بیسمنٹ میں انہوں نے چھوٹے چھوٹے مدرسے قائم کیے تھے، اور خطرہ یہ تھا کہ اگر تھوڑی سی بات بھی لیک ہو جائے تو جان سے ہاتھ دھو دینے کی، اور کئی لوگوں نے جان سے ہاتھ دھوئے. لیکن یہ سلسلہ 70 سال تک جاری رہا، اور تہ خانوں کے اندر بیٹھ کر کے وہ استاد جس کو اس کے استاد سے علم پہنچا تھا، اس نے کوشش کی کہ میرے مرنے سے پہلے پہلے یہ میراث میں آگے میرے شاگردوں تک پہنچا دوں، اور ایسا یہ سلسلہ چلتا رہا، اور وہاں بھی درجنوں حفاظ موجود تھے. میں میرے بھائیوں ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں کہ حضرات علماء کرام کی خدمات کو فراموش نہیں کرنا چاہیے. علماء کرام، حفاظ، علم نبوت سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے اگر محنتیں نہ کی ہوتی تو ہم آج کلمہ بھی نہ پڑھ سکتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا سے تشریف لے گئے تو اسلامی کتب خانے میں صرف ایک کتاب تھی، صرف ایک کتاب، اور وہ تھی قرآن مجید، اور وہ بھی منتشر. احادیث شریفہ کے ذخیرے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علی مجمعین کے قلوب میں تھے، اور بہت سے صحابہ کے پاس کچھ لکھے ہوئے صحیفے بھی تھے، لیکن کوئی مستقل حدیث کی کتاب نہیں تھی. ان کی اپنی نوٹس، ان کی اپنی نوٹس، ان کی اپنی نوٹس. قرآن مجید کے تقریباً 10,000 حفاظ تھے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے. 23 سال میں قرآن مجید اترتا رہا تھوڑا تھوڑا، اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو حفظ قرآن کا اتنا شوق تھا کہ 10,000 حفاظ موجود تھے مدینہ منورہ میں اور اس کے اطراف میں. لیکن اسلامی لائبریری میں اگر کوئی کتاب تلاش کرے تو کوئی نہ قرآن مجید تھا نہ احادیث شریفہ کی کوئی کتاب. اگر کوئی اپنے گھر میں لائبریری بنانا چاہے اور بازار میں جا کر کے کوئی کتاب خرید کر اپنی لائبریری میں رکھنا چاہے تو قرآن بھی تحریری شکل میں موجود نہیں تھا. اور پھر قرآن جس جس کے پاس جتنا لکھا ہوا تھا اس پر نہ زبر، نہ زیر، نہ پیش، نہ تشدید، نہ سکون، نہ با کے نیچے ایک نقطہ، تا کے اوپر دو نقطے، جیم کے پیٹ میں ایک نقطہ، ہا خالی، خا کے اوپر ایک نقطہ، ایسا کچھ بھی نہیں تھا. اگر علماء کرام محنت نہ کرتے میرے بھائیو تو قرآن کا سمجھنا تو بہت دور کی بات ہے، عجم نہیں عرب بھی آج قرآن نہ پڑھ سکتے، قرآن کی تلاوت نہ کر سکتے اگر علماء کی، اہل علم کی محنت نہ ہوتی. علماء کی اور اہل علم کی محنت ہے کہ آج ہم بہت آسانی سے قرآن بھی پڑھ لیتے ہیں، وضو بھی کر لیتے ہیں، نمازیں بھی پڑھ لیتے ہیں، زکات بھی ادا کر لیتے ہیں، اور معاشرت، معاملات، اخلاق حسنہ، عبادات، عقائد سے تعلق رکھنے والے سارے مسائل ہمارے سامنے موجود. انہوں نے احادیث کو اور قرآن مجید کو کھنگالا، اس کی گہرائی اور گہرائی میں جا جا کر اس میں سے ہمیں کام آنے والے جو موتی تھے وہ ہمارے سامنے رکھ دیے. اور اس 21ویں صدی میں بھی ہمیں ہمارے سامنے کوئی نیا مسئلہ پیش آتا ہے تو پرانے علماء کرام کی محنت کے نتیجے میں جو اصول مقرر ہوئے ہیں ان اصول کو سامنے رکھ کر ہمارے زمانے کے مفتیان کرام مزید محنت کر کے، شب و روز ایک کر کے، خون پسینے کو ایک کر کے ہمارے سامنے لائحہ عمل رکھ دیتے ہیں کہ آپ کی صورت حال میں آپ کو یہ کرنا ہے. آج بھی بہت محنت کرتے ہیں علماء کرام، آج بھی بہت قربانیاں دیتے ہیں علماء کرام. تو میں یہ عرض کر رہا تھا میرے بھائیو کہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ اس دین کی حفاظت فرما رہے ہیں اور قیامت تک فرماتے رہیں گے، قرآن کی حفاظت فرما رہے ہیں، فرماتے رہیں گے، احادیث شریفہ کی حفاظت فرما رہے ہیں، فرماتے رہیں گے، یہ سلسلہ جاری رہے گا اور اللہ تعالیٰ اپنے منتخب بندوں سے یہ کام لیتے رہیں گے. منتخب بندے، علماء کرام، حفاظ، قراء، مفتیان عظام اور خانقاہوں میں مشائخ، یہ سب اس محنت میں لگے ہوئے ہیں. اور پھر دوسرے عوام الناس جن جن تحریکوں میں مشغول رہتے ہیں انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر، وہ اس میں معین بنتے ہیں. یہ کام چلتا رہے گا. ہم میں سے ہر شخص کو ان حالات میں جو فکر کرنی ہے وہ یہ کہ میرا قرآن سے کتنا تعلق ہے. قرآن تو پورا قیامت تک دنیا میں رہے گا، قرآن کی تعلیمات پوری کی پوری بغیر کسی تحریف کے دنیا میں قیامت تک رہے گی، احادیث شریفہ کی حفاظت قیامت تک رہے گی، لیکن میرا قرآن سے کتنا تعلق ہے، میری زندگی میں کتنا قرآن ہے، میری زندگی میں احادیث شریفہ کا کتنا حصہ ہے، میری زندگی میں علوم نبوت کا کتنا حصہ ہے. یہ میرے بھائیو سوال ہم میں سے ہر شخص کو کرنے کی ضرورت ہے، چھوٹے کو، بڑے کو، جوان کو، بوڑھے کو، ہر شخص کو یہ سوال کرنے کی ضرورت ہے. دین کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، قرآن کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، احادیث شریفہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. ہاں، ہماری وابستگی قرآن سے ہوگی تو ہمارا فائدہ ہوگا، اور ہماری قرآن سے وابستگی نہیں ہوگی تو ہمیں دنیا میں بھی نقصان ہوگا، آخرت میں بھی نقصان ہوگا. ان اللہ تعالی یرفع بهذا الكتاب اقواما، اللہ تعالی شانہ اسی کتاب کے ذریعے کچھ لوگوں کو رفعت عطا فرماتے ہیں اور اسی کتاب کے ذریعے کچھ لوگوں کو گھٹاتے ہیں اور گراتے ہیں. جو اس کتاب سے وفاداری کرتا ہے، اس کتاب سے لویلٹی کا معاملہ کرتا ہے، اسے تو رفعت ملتی ہے، اور جو اس کتاب سے چہرہ پھیرتا ہے، منہ پھیرتا ہے، وہ دنیا میں بھی ذلیل ہوتا ہے، آخرت میں بھی ذلیل ہوتا ہے. اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں اپنے آپ کو قرآن مجید سے وابستہ کرنے کی فکر کرنی ہے. اور قرآن مجید سے وابستہ کرنے کے لیے جو موٹے موٹے چند کام ہیں، ان میں سے پہلا کام یہ ہے کہ ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے. قرآن مجید کی تلاوت، ہر شخص کو چاہیے کہ قرآن مجید کی روزانہ تلاوت کرے، روزانہ روزانہ تلاوت کرے. جو غیر حفاظ ہیں ان کو روزانہ ایک پارے کی تلاوت کرنی چاہیے، اور جو حفاظ ہیں انہیں روزانہ تین پاروں کی تلاوت کرنی چاہیے، اور ان تین پاروں میں بھی اکثر حصہ نماز میں. غیر حفاظ کو روزانہ ایک پارے کی تلاوت کرنی چاہیے، حفاظ کو روزانہ تین پاروں کی تلاوت، اور ان تین پاروں میں سے بھی اکثر حصہ نماز میں. اگر قرآن یاد ہے اور تین پاروں کی تلاوت روزانہ ہو سکتی ہے اور اکثر حصہ نماز میں، تو شروع کر دیجئے. اور اگر تین پارے نہیں ہو سکتے تو ڈیڑھ ڈیڑھ کو دو مرتبہ پڑھیے. یہ بھی نہیں ہو سکتا تو ایک پارے کو تین مرتبہ پڑھیے. یہ بھی نہیں ہو سکتا، کچا ہے تو آدھے پارے کو چھ مرتبہ پڑھیے. پہلے پانچ مرتبہ پڑھ کر مشق کر لیجئے، اور آخری چھٹی مرتبہ قرآن میں نماز میں پڑھ لیجئے. یہ بھی نہیں ہو سکتا تو کوارٹر کو یاد کر کے بارہ مرتبہ پڑھیے، قرآن یاد ہو جائے گا، پکا ہو جائے گا انشاءاللہ. اور جو غیر حفاظ ہیں وہ ایک ایک پارے کی تلاوت کرے، اور اگر ایک پارا ان کے لیے مشکل ہے تو پونا پارا پڑھے، نہیں تو آدھا پڑھے، نہیں تو پاؤ پڑھے، نہیں تو ایک رکو پڑھے، ایک صفحہ پڑھے. شروع کر دیجئے، آج سورہ فاتحہ پڑھ لی، آئندہ کل الف لام میم سے ہم المفلحون تک پڑھ لیا، اس کے بعد والے دن پھر ایک صفحہ، پھر ایک صفحہ، پھر ایک صفحہ، ایک ایک صفحہ پڑھو، ایک ایک صفحہ. اور اللہ سے کہو کہ اے اللہ، آپ کے کلام کے بارے میں بہت کوتاہی ہو رہی ہے، مجھے معاف فرما دیجئے، مجھے توفیق دیجئے کہ میں ایک پارے کی تلاوت تک پہنچ جاؤں، اور اس سے زیادہ کی بھی مجھے توفیق دیجئے. جو کچھ ہو رہا ہے اس کا اہتمام کیجئے، اس پہ اللہ کا شکر ادا کیجئے، اور مزید کی اللہ تعالی شانہ سے طلب کیجئے. ایک سال کے اندر اندر میرے بھائیوں، آپ ایک پارے کی تلاوت کرنے والے بن جائیں گے. اور ایک پارے کی تلاوت کے ساتھ ساتھ، پاؤ پارے کی تلاوت کے ساتھ ساتھ، کسی حافظ، اچھے حافظ، کسی قاری کے ساتھ اپنا نظام بنا کر تجوید بھی سیکھنے کا اہتمام کرو. دونوں کام ایک ساتھ. بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ پہلے تجوید سے قرآن پڑھنا سیکھ لیں گے پھر تلاوت کریں گے. نہیں، ابھی جس طرح پڑھ سکو پڑھتے رہو، اور استغفار کرتے رہو، تلاوت پہ آ جاؤ، اور ساتھ میں قرآن کو صحیح کرنے کی بھی فکر کرو. یہ دونوں کام ایک ساتھ کرو. ہمارے اسلاف نے قرآن مجید کی تلاوت کا بہت اہتمام کیا ہے. حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم، عالم اسلام کے بہت بڑے عالم ہیں، اس وقت بہت بڑے فقی ہیں. ان کی مشغولی کتنی ہوگی اس کا ہم میں سے ہر شخص اندازہ لگا سکتا ہے. کتنی مشغولی ہوگی، اور کتنے بڑے بڑے کام، کتنے اونچے اونچے کام وہ انجام دے رہے ہیں. لیکن تلاوت کلام پاک کا ایسے حضرات بھی پورا اہتمام کرتے ہیں، پورا اہتمام. ہمارے یہاں حضرت جب تشریف لائے تھے پہلی مرتبہ اسلامک دعوی اکیڈمی میں، اور ہم جمعہ کی نماز سے فارغ ہو کر کھانا کھا کر حضرت کو لندن چھوڑنے کے لیے جا رہے تھے، جیسے ہی گاڑی موٹر وے پر پڑی تو حضرت ہماری طرف متوجہ ہوئے. میں پچھلی سیٹ میں بیٹھا ہوا تھا، اور حضرت نے فرمایا کہ مولانا، میرا قرآن مجید جو ہے وہ باقی ہے آج کی تلاوت، تو آپ حضرت اگر مجھے اجازت دیں تو میں اس معمول کو پورا کر لوں. دیکھو، گاڑی میں بیٹھنے کے بعد یہ فکر کہ لیسٹر میں بہت مشغولی رہی، آگے لندن جا کر بھی مشغولی ہے، یہی وقت ہے جس میں میں اپنے قرآن مجید کے معمول کو پورا کر سکتا ہوں. اب کتنا روزانہ کا معمول ہے، کتنا پڑھ چکے تھے، یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آیا، لیکن جہاں سے باقی تھا وہاں سے حضرت نے پڑھنا شروع کیا. اور سفر میں بغیر قبلے کی طرف رخ کیے نفل نماز اشارے سے بھی پڑھ سکتے ہیں. تو حضرت نے قرآن جو ہے وہ نماز میں شروع کر دیا پڑھنا. ہم تو خاموش تھے، ہم سے اجازت لے لی حضرت نے کہ میں نماز میں قرآن اپنا پورا کر لوں, اور حضرت نے اللہ اکبر کہہ کر کے پڑھنا شروع کر دیا, اور اما یتساءلون سے حضرت نے تلاوت شروع کی. یہ ہماری خوش قسمتی تھی کہ ہم سفر میں تھے, حضرت کے ساتھ تھے, اور حضرت کا قرآن ختم ہو رہا تھا. اب ہم خاموشی سے سنتے رہے, حضرت قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہے نفلوں میں, اور جب قرآن مجید ختم ہوا حضرت نے نماز سے فارغ ہو کر ہماری طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ قرآن مجید جب ختم ہوتا ہے تو ختم قرآن پر بشارت دی گئی ہے کہ دعائیں قبول ہوتی ہیں, تو آپ حضرات بھی اگر میرے ساتھ شریک ہو جائیں تو ہم اجتماعی دعا کرنے. تو 15-20 منٹ تک حضرت نے پھر موٹر وے کے اوپر بہت آہوزاری کے ساتھ دعا فرمائی. یعنی میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم جیسا مشغول شخص اگر قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کر سکتا ہے تو میری اور آپ کی مشغولی ان سے بھی زیادہ ہوگی. ایک بات یہ, اور دوسری بات کہ ایسا شخص کہ جس کی مشغولی بہت اونچے اونچے کاموں میں ہے, اس کے باوجود وہ قرآن مجید کی تلاوت کے لیے 20 منٹ 25 منٹ 30 منٹ فارغ کرتے ہیں روزانہ, اس سے یہ پتہ نہیں چلتا کہ یہ بہت اہم کام ہے. اگر یہ کام اتنا اہم نہ ہوتا تو حضرت مفتی تقی صاحب چھوڑ دیتے کہ بھائی اس کی جگہ پر میں کوئی اور بڑا کام کر لیتا ہوں. تو میرے بھائیو, ایک عظمت آج یہ کر لو کہ انشاءاللہ آج سے ہم تلاوت کلام پاک کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کریں گے, اور روزانہ ہم کچھ نہ کچھ قرآن مجید کی تلاوت کریں گے, اور الحمد سے شروع کر کے والناس تک ہم ختم کریں گے. یہ میرے بھائیو ہوتا یہ ہے کہ نہیں ایک پارا بہت مشکل ہے, مجھ سے نہیں ہو سکتا, میں نے بہت کوشش کی, بہت ٹرائی کیا, لیکن نہیں ہو سکتا, انشاءاللہ 6 مہینے کے بعد شروع کروں گا, انشاءاللہ حج میں جا رہا ہوں اس کے بعد شروع کروں گا, یہ میرے امتحانات ختم ہو جائے اس کے بعد شروع کروں گا, شادی ہو رہی ہے ذرا تھوڑا سیٹل ہو جاؤں اس کے بعد کروں گا. ایسا کرتے کرتے میرے بھائیوں, یہ شیطان ہمیں قبر تک پہنچا دیتا ہے, اور ہم دنیا سے قرآن مجید سے تعلق جوڑے بغیر ہی چلے جاتے ہیں. میں نے ایسے بہت افراد کو دیکھا, بہت افراد کو جن سے میں نے کہا کہ بھائی ایک ایک آیت پڑھ لو روزانہ. میں نے کہا چلو چھوڑو, ایک رکوع بھی چھوڑو, ایک صفحہ بھی چھوڑو, ایک ایک آیت پڑھ لو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین. اتنا ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ دوسرے دن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین. لیکن میں نے کہا شرط یہ ہے کہ روزانہ اور الحمد سے لے کر والناس تک پڑھنا ہے, کئی فمتبق کہیں سے نہیں, اہتمام سے. انہوں نے مجھے چند ہی مہینوں کے بعد کہا کہ قرآن ہم تو ایک ایک آیت ہم نے پڑھنا شروع کیا تھا بڑی کراہیت کے ساتھ, بڑی کراہیت کا مطلب ہے کہ بہت بوجھ پڑ رہا تھا, لیکن چند ہی مہینوں کے اندر ایسا لطف آنے لگا کہ اب ہم ایک ایک پارے کی تلاوت کر رہے ہیں روزانہ, اور اس کے بغیر چین نہیں پڑتا, چین نہیں پڑتا. میرے بھائی شروع کرو اس کو, یہ قرآن جو ہے وہ خود بخود آپ کو کھینچ لے گا. قرآن کی طرف تھوڑا آپ چلو, قرآن خود آپ کو کھینچ لے گا انشاءاللہ. تو روزانہ تلاوت کرنی ہے. ہمارے اکابر, ہمارے اسلاف پوری پوری رات ایک آیت میں گزار دیتے تھے. ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں, حضرت احمد ابن ابی الحواری رحمہ اللہ تعالی, ان کے ایک شاگرد کہتے ہیں کہ میں نے عشاء کی نماز ادا کی, عشاء کی نماز کے بعد توفیق ہوئی تو کچھ دیر مسجد میں عبادت میں لگا رہا, تلاوت میں, نفلوں میں, جو بھی توفیق ہوئی. مسجد خالی ہو گئی, میں نے دیکھا کہ اب صرف میں اور ہمارے استاد احمد ابن ابی الحواری رحمہ اللہ تعالی مسجد میں رہ گئے ہیں. اور پھر میں نے بھی مسجد سے جانے کا ارادہ کیا, تو نکلتے نکلتے میں نے محسوس کیا کہ حضرت قیام میں سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں, اور سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں اور ایک ہی آیت کو دہرا رہے ہیں, ایاک نعبد وایاک نستعین, ایاک نعبد وایاک نستعین, ایاک نعبد وایاک نستعین, ایاک نعبد وایاک نستعین. ایک حال طاری ہوتا ہے, اور جب حال طاری ہوتا ہے تو ایک کیفیت طاری ہو جاتی ہے, اور اسی کو آدمی دہراتا رہتا ہے, ایاک نعبد وایاک نستعین, ایاک نعبد وایاک نستعین. کہتے ہیں کہ مسجد سے میں نکل گیا, اب جب مسجد سے نکل گئے تنہا رہ گئے تو پھر تو بالکل محو ہو گئے قرآن میں, تو آواز بھی ان کی بلند ہو گئی, اور اتنی بلند ہو گئی کہ باہر سے گزرنے والا شخص بھی سن سکتا تھا. یہ کہتے ہیں میں گھر گیا اور گھر جانے کے بعد مجھے کسی کام کی وجہ سے گھر سے نکلنا پڑا, اور مسجد کے پاس سے 1-2 گھنٹے کے بعد گزرنا پڑا, تو میں نے سنا کہ ابھی تک وہ ایاک نعبد وایاک نستعین ہی کی رٹ لگا رہے ہیں. کہتے ہیں میں کام کے لیے چلا گیا اور ادھر سے دوبارہ لوٹا اور مسجد کے پاس سے گزرا تو میں نے سنا کہ ابھی تک وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین پر ہی ہے. کہتے ہیں میں گھر چلا گیا, گھر جا کر کے سو گیا اور سو کر کے پھر صبح تہجد کے لیے اٹھا اور تہجد کے لیے اٹھ کر کے سوچا کہ چلو مسجد میں جا کر تہجد کے وقت میں کچھ عبادت کر لیتے ہیں. کہتے ہیں جب مسجد میں پہنچا, مسجد کی طرف آیا تو اندر سے ایاک نعبد و ایاک نستعین کی ابھی تک آواز آ رہی تھی. پوری رات پہلی ہی رکعت میں ایاک نعبد و ایاک نستعین میں گزار دی. تو میرے بھائیو ان کو کوئی لطف آتا ہوگا, کوئی مزہ آتا ہوگا قرآن مجید میں, تبھی تو وہ پوری پوری رات صرف ایک آیت میں گزار دیتے تھے, ایاک نعبد و ایاک نستعین, ایک آیت میں. حضرت امام ابو حنیفہ, حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کا جس گھر میں انتقال ہوا اس گھر میں آپ نے 7000 قرآن ختم کیے تھے, اور امام شافعی رحمت اللہ علیہ کا جس گھر میں قرآن ختم ہوا اس گھر میں 4000 قرآن ختم کیے تھے. امام شعبہ رحمہ اللہ تعالی جو بہت بڑے محدث گزرے ہیں, پوری زندگی میں 24000 قرآن ختم کیے تھے آپ نے, 24000. کچھ وہ حضرات تھے جو ہفتے میں ایک مرتبہ قرآن ختم کرتے تھے, کچھ وہ حضرات تھے جو 4 دن میں قرآن ختم کرتے تھے, کچھ وہ حضرات تھے جو ہر تیسرے دن قرآن ختم کرتے تھے, 10 سپارے 10 سپارے 10 سپارے, اور کچھ وہ لوگ تھے جو روزانہ قرآن مجید ختم فرماتے تھے, کچھ وہ لوگ تھے جو دن میں 24 آورز میں 2 مرتبہ قرآن ختم کرتے تھے. ایسے لوگ بھی گزرے ہیں جو پورے 24 آورز میں 4 قرآن ختم کرتے تھے, اور پھر اللہ تعالی شانہ برکتیں پیدا فرماتے ہیں اور کرامت کا ظہور ہوتا ہے. ایسے بزرگان دین بھی گزرے ہیں جو 24 گھنٹے میں 8-8 قرآن ختم کرتے تھے, 8-8 قرآن پڑھتے تھے, تدبر کے ساتھ پڑھتے تھے. اللہ نے ان کے وقت میں برکت رکھی تھی کہ دوسرے سارے کام بھی کرتے تھے اور یہ کام بھی کرتے تھے. تو میرے بھائیو ہمیں کم سے کم ایک پارے کی تلاوت کرنی ہے, اس کا عزم کر لو, آج اس کا ارادہ کر لو کہ ہم انشاءاللہ تلاوت کریں گے. روزانہ الحمد سے شروع کر کے والناس تک قرآن مجید کو صحت کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرنی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ صبح کو روزانہ یاسین شریف, اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من قرأ یاسین فی صدر النہار قضیت حوائجہ, جو شخص سورہ یاسین شریف کو صبح کے وقت دن کے شروع میں پڑھ لیتا ہے تو اس کے دن کی ساری ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ رات کو سونے سے پہلے سورۃ الملک اور سورہ الف لام میم سجدہ پڑھنے کی بھی عادت ڈالنی چاہیے, اس لیے کہ ان دونوں سورتوں کو جو پڑھتا ہے وہ قبر کی پکڑ سے انشاءاللہ بچ جائے گا, قیامت کے دن کی پکڑ سے بچ جائے گا, اور ہر جمعہ کے دن سورۃ الکہف کی عادت ڈالنی چاہیے. اس سورۃ الملک بھی چھوٹی ہے, سورہ یاسین شریف بھی چھوٹی ہے, اور سورہ الف لام میم سجدہ بھی چھوٹی ہے, یہ چھوٹی سورتیں ہیں. سورۃ الکہف ذرا لمبی ہے, اس وجہ سے لوگ ہمت چھوڑ دیتے ہیں. تو میں ان کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں کہ ایسا کرو کہ ہر جمعے کو پہلا رکو شروع کر دو, کہ ایک رکو ہم پڑھیں گے ہر جمعے کو. جب وہ ایک رکو قابو میں آ جائے تو پھر 2 کر دو, وہ قابو میں آ جائے تو پھر 3 کر دو, وہ قابو میں آ جائے تو 4 کر دو. میرے بھائیو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث شریف میں ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص سورہ کہف کی اہتمام سے ہر جمعے کو تلاوت کرتا ہے وہ فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا. اور دوسری روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت پر جتنے فتنے آئیں گے ان فتنوں میں دجال کے فتنے سے بڑھ کر کوئی فتنہ نہیں ہے. تو سورہ کہف کا جمعہ کے دن کا معمول اگر ایسا بابرکت ہے کہ اس کی وجہ سے فتنہ دجال سے حفاظت ہو جاتی ہے, تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں, امید رکھ سکتے ہیں کہ ہر قسم کے فتنے سے انشاءاللہ سورہ کہف کی جمعہ کے دن تلاوت کرنے کی حفاظت ہو جائے گی. ہم ایک فتنوں کے دور سے گزر رہے ہیں اور فتنوں سے بچنا ہر شخص چاہتا ہے, تو سورہ کہف کی تلاوت کا اہتمام جمعہ کے دن خود بھی کریں, اور اس کی عادت اپنے اہل و عیال اپنے متعلقین میں بھی ڈالیں اور اس کو معمول بنائیں. تو جمعہ کے دن سورہ کہف, اور روزانہ کچھ نہ کچھ قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے, ایک تو یہ ہے. اور دوسرا کام ہمیں جو کرنا ہے وہ یہ کہ قرآن مجید کو سمجھنا ہے, قرآن مجید کو سمجھنا ہے. اور قرآن مجید کو سمجھنا ہے ان حضرات سے جنہوں نے اپنی پوری زندگی قرآن مجید کو اور قرآن مجید کے علوم کو سمجھنے کے لیے وقف کر رکھی ہے. حضرات علماء کرام جنہوں نے چھ سال، آٹھ سال، دس سال مدرسوں کی چار دیواری میں رہ کر، محنتیں مشقتیں برداشت کر کے قرآنی علوم کو حاصل کیے، اور پھر فارغ ہونے کے بعد بھی اسی میں لگے ہوئے ہیں، قرآن کو سمجھنا سمجھانا، قرآن کو سمجھنا سمجھانا، قرآن کو سمجھنا سمجھانا. ایسے علماء کرام کی صحبتوں میں بیٹھ کر ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اس لیے کہ شیطان ہمارا ازلی ابدی دشمن ہے. ہم اگر قرآن مجید کو سمجھنے کی خود کوشش کریں گے تو جو ٹرانسلیشن ہے اس میں ہمیں غلط فہمی ہو سکتی ہے، ہم ٹرانسلیشن سے کچھ اور سمجھ سکتے ہیں. اگر ہمیں عربی زبان بھی معلوم ہے تو ہم کچھ اور سمجھ سکتے ہیں، ہمیں ہم سے غلطی ہو سکتی ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سب عربی جانتے تھے اور یہ کلاسیکل عربی جانتے تھے، انہی کی زبان میں قرآن مجید اترا تھا، مگر احادیث شریفہ میں ایسے کئی واقعات ملتے ہیں کہ کسی آیت کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور پہنچ کر کے درخواست کی کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس آیت کا کیا مطلب ہے، اس آیت کی کیا تفسیر ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ تفسیر بتائی. اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اس سلسلے میں اتنے محتاط تھے، اتنے محتاط تھے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قرآن مجید کی کسی آیت کی تفسیر معلوم کی، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر غور کیا اور ذہن میں کوئی بات نہیں آئی جو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی. تو آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ ایو سما ان تذلونی و ایو ارض تقلونی اذا انا قلت فی کتاب اللہ ما لا اعلم، کون سا آسمان مجھے سایہ، مجھ پر سایہ کرے گا، کون سی زمین مجھے سہارا دے گی اور ٹھکانہ دے گی، اگر میں قرآن مجید کی کسی آیت کے بارے میں وہ بات کہوں جسے میں جانتا نہیں ہوں. منع کر دیا کہ نا میں اس سلسلے میں کچھ عرض نہیں کر سکتا. تو دیکھو بہت احتیاط کرتے تھے. آپ ماشاءاللہ بہت خوش نصیب ہیں کہ آپ کی مسجد کے خطیب حضرت مولانا مفتی نذیر احمد صاحب مدظلہم العالی و دامت برکاتہم، یہ عالم بھی ہیں، مفتی بھی ہیں، اور دارالعلوم بلیک بن میں درجات اولیاء کی کتابیں پڑھاتے ہیں، یہ دارالافتاء میں کام کرتے ہیں، فتاوی لکھتے ہیں، یہ حدیث کی کتابیں پڑھاتے ہیں. تو ایسے شخص کا آپ کی مسجد میں خطیب ہونا، امام ہونا، اور ایسے شخص کا درس قرآن کرنا، اور ایسے شخص کی مجلس میں بیٹھنے کا موقع ملنا، یہ ایک سنہری موقع ہے میرے بھائیوں، سنہری موقع ہے. قرآن مجید ہمیں سمجھنا ہے اور ان لوگوں سے سمجھنا ہے جو قرآن مجید کے ایکسپرٹس ہیں. ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، جی پی کے پاس جاتے ہیں، چھوٹی موٹی بیماریوں کا وہ علاج کرتا ہے، لیکن جہاں اسے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ اس میں مجھے ایکسپرٹیز کی ضرورت ہے، تو وہ آپ کو فوراً کنسلٹنٹ کی طرف ریفر کرتا ہے ہاسپیٹل. حالانکہ اسے کچھ نہ کچھ سوجھ بوجھ ہوتی ہے، لیکن پھر بھی کہتا ہے کہ نہیں، اس سلسلے میں کچھ نہیں کرتا، اب آپ آگے چلے جائیے. ہر چیز کے ایکسپرٹ ہوتے ہیں، اسپیشلسٹ ہوتے ہیں. تو علوم قرآن اور علوم احادیث کے بھی ایکسپرٹس ہوتے ہیں، وہ علماء کرام ہیں. تو ان کی مجلسوں میں بیٹھ کر، ان کی رہنمائی میں، اچھے اچھے علماء کی لکھی ہوئی تفسیروں کو پڑھ کر ہمیں قرآن کے مضامین کو سمجھنا ہے، اور سمجھ کر اس پر پھر عمل کرنا ہے. تو قرآن مجید کو سمجھنے کی بھی ضرورت ہے. میرا دل اندر سے اس سلسلے میں بہت رنجیدہ ہے، میں بہت دکھ محسوس کرتا ہوں کہ ماشاءاللہ انگلینڈ میں ایک اچھی فضا قائم ہو گئی، اور اکثر مسجدوں میں اچھے اچھے علماء قرآن کا درس دیتے ہیں، حدیث کا درس دیتے ہیں، لیکن متدین لوگ بھی ان دروس میں بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہیں. یعنی ہمیں کتنا تعلق ہے قرآن مجید سے، اس کا اندازہ میرے بھائیوں لگاؤ. زیادہ سے زیادہ اگر ہمارا تعلق قرآن مجید سے ہے تو اتنا ہے کہ روزانہ ایک ایک پارے کی تلاوت ہم ختم کر دیتے ہیں، اور وہ بھی بغیر کسی دھیان کے، بغیر کسی عظمت کے، بغیر کسی محبت کے، بس سرسری جلدی جلدی پڑھ کر کے ایک سپارہ ختم ہو گیا، ہمارا معمول پورا ہو گیا. یہ کتنے دکھ کی بات ہے کہ ایسے جید علماء، اچھے علماء جنہیں علوم پر گرفت ہیں، وہ درس دے رہے ہوں اور ہمیں موقع مل رہا ہے کہ ہم قرآن مجید کے پیغام کو سمجھیں، ہمیں موقع مل رہا ہے. ایسی بہت بستیاں ہیں انگلینڈ کے اندر بھی کہ جہاں امام عالم نہیں ہوتا، صرف حافظ قرآن ہوتا ہے، اور وہاں امام بھی اور وہاں کے مصلی بھی ترستے ہیں کہ کوئی عالم ہماری بستی میں آتا اور دین کی بات کرتا. مہینے گزر جاتے ہیں، کوئی عالم وہاں دین کی بات کرنے کے لیے نہیں جاتا. مہینے گزر جاتے ہیں، ترستے ہیں، وہاں کوئی انتظام کرنے والا نہیں ہے. میرے بھائیو، بلیک بن جیسا شہر جو کہ علماء کا مرکز ہے، جو علم کا مرکز ہے، جہاں دارالعلوم ہے اور کئی مدارس ہیں جہاں دورے حدیث تک تعلیم ہے، اور اکثر مسجدوں کے اندر اچھے اچھے علماء قرآن اور حدیث کے دروس دیتے ہیں، میرے بھائیو فائدہ اٹھاؤ، ورنہ یہی چیز قیامت کے دن پکڑ کا سبب بنے گی. ہو سکتا ہے کہ کسی ریموٹ جگہ پر رہنے والا کوئی مصلی اللہ کو یہ کہہ سکے قیامت کے دن کہ اے اللہ، میں ایسی جگہ پر رہتا تھا جہاں مجھے تیری کتاب سمجھانے والا کوئی تھا ہی نہیں تھا، کوئی تھا ہی نہیں، میں تو سمجھنا چاہتا تھا مگر کوئی تھا. وہ کہہ سکے گا کچھ نہ کچھ، لیکن ہم میرے بھائیوں کوئی عذر پیش نہیں کر سکیں گے. اس لیے میری دوسری درخواست آپ حضرات کو یہ ہے کہ دروس قرآن کے حلقوں میں بیٹھیں. اگر روزانہ کسی نہ کسی درس میں بیٹھ سکے تو بہت اچھا، روزانہ نہیں، آپ کی کوئی مشغولی ہے، آپ کے کوئی دوسرے کام کاج ہیں، تو کم سے کم ہفتے میں ایک مرتبہ طے کر لیجئے کہ ہمیں اس درس میں ضرور بیٹھنا ہے. اور اب اکثر مسجدوں میں، میں نے یہاں بھی پڑھا کہ انگریزی میں بھی درس قرآن ہو رہا ہے، اردو میں بھی ہو رہا ہے، تو انگریزی والوں کے لیے بھی کوئی بہانہ نہیں ہے، اردو والوں کے لیے بھی کوئی بہانہ نہیں ہے. ہمیں شرکت کرنی چاہیے اور معلوم کرنا چاہیے کہ ہمارا اللہ قرآن سے ہمیں کیا کہہ رہا ہے، ہمارا پیارا اللہ اس پیاری کتاب کے ذریعے ہمیں بہت پیار سے کیا کہہ رہا ہے. ہم یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہماری عمریں 50 سال ہو گئی، 60 سال ہو گئی، اور ہمیں ابھی تک یہ معلوم نہیں کہ ہمارا اللہ ہمیں سورہ فاتحہ میں کیا کہہ رہا ہے، ہمیں ابھی تک یہ معلوم نہیں. حضرت امام غزالی رحمہ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ اے انسان، تو بہت عجیب ہے کہ تیرے پاس ایک خط آتا ہے مخلوق کی طرف سے، مخلوق کی طرف سے، مخلوق کی طرف خط، مخلوق کا خط مخلوق کے لیے، اور وہ خط ایسی زبان میں ہے جسے تو سمجھ نہیں سکتا. تو جلدی جلدی کسی ایسے شخص کو تلاش کرتا ہے جو تیرے لیے اس کا ترجمہ کرے، اور ترجمہ کر کے تجھے سمجھا سکے کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے، کیا میسج ہے، کیا پیغام ہے. میں بھی بچپن میں انڈیا میں اپنے بھوریا گاؤں میں جب رہتا تھا تو 10 سال کی عمر تک میں وہاں رہا ہوں، تو وہ ٹیلی فون کا زمانہ نہیں تھا، تو ہمارے گجرات سے تعلق رکھنے والے کچھ لوگ انگلینڈ میں تھے، کچھ لوگ افریقہ میں تھے، تو جب کسی کا کوئی انتقال وغیرہ ہوتا تھا یا کسی کی کوئی منگنی شادی وغیرہ ہوتی تھی تو 1-2 سطر کا ٹیلی گرام آتا تھا، تو ٹیلی گرام انگلش میں آتا تھا. اب وہ ٹپالی جیسے ہی ٹیلی گرام لا کر کے ہاتھ میں دیتا تھا تو فوراً کھولتے تھے. اب پورے گاؤں میں کوئی سمجھ نہ سکے تو 2 آدمیوں کو مقرر کر کے بھیجتے تھے، 20 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے، 30 کلومیٹر کا فاصلہ، یعنی جو سب سے قریبی شخص کچھ تھوڑا بہت انگلش سمجھ سکتا ہو اس کے پاس بھیجتے تھے، اور تقریباً پورا گاؤں منتظر رہتا تھا کہ کیا خبر آئی ہے، کیا خبر آئی ہے. اس لیے کہ کوئی بڑی خبر ہوگی، کسی کا انتقال ہو گیا ہوگا، کسی کے یہاں شادی ہونے والی ہوگی. اور جب وہ کئی گھنٹوں کے بعد واپس آتے تھے تو کام کاج والے لوگ چلے جاتے تھے، پھر پوچھنے کے لیے آتے تھے کوئی خبر، چلے جاتے تھے پھر پوچھنے کے لیے آتے تھے کوئی خبر. یعنی ایک گویا کوئی شادی ہے یا میت والا گھر ہے ایسا ہو جاتا تھا وہ ٹیلی گرام کی وجہ سے. حالانکہ امام غزالی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ خط خالق کی طرف سے نہیں، مخلوق کی طرف سے ہے. اور امام غزالی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس خط میں دو پیغاموں میں سے کوئی ایک پیغام ہوگا، یا تو خوشی کا پیغام یا غمی کا پیغام. اگر خوشی کا پیغام ہے تو محدود خوشی کا، اور غمی کا پیغام ہے تو محدود غمی کا. یہ انڈیفینٹ خوشی کا نہیں ہوگا، انڈیفینٹ غمی کا پیغام نہیں، محدود. کہ بھائی کسی کا انتقال ہو گیا تو 1 مہینے تک غم ہوگا پھر ختم، کسی کے یہاں شادی ہو رہی تو 4 دن کی خوشی ہوگی پھر ختم. تو لمیٹڈ خوشی اور لمیٹڈ غمی کا پیغام آیا ہے کسی مخلوق کی طرف سے. اے انسان، تو بڑا عجیب ہے کہ اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھتا جب تک کہ تجھے اس مضمون کے مندرجات کا علم نہیں ہو جاتا، اور تیرا حال خالق کے خط کے بارے میں کیسا ہے. یہ قرآن مجید خالق کا خط ہے، خالق کا، خالق کائنات کا. جو اس نے اپنے بندوں کی طرف بہت پیار سے بھیجا ہے. اور اس میں بھی دو پیغام ہیں, ایک خوشی کا پیغام, ایک غمی کا پیغام, لیکن ہمیشہ کی خوشی کا پیغام اور ہمیشہ کی غمی کا پیغام. والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنۃ ہم فیہا خالدون والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون. جنت ہے ہمیشہ کی, جہنم ہے ہمیشہ کی, یہ پیغام اللہ نے بھیجا ہے. اور تو ایک قدم بھی نہیں اٹھاتا, ایک آیت سمجھنے کے لیے تیرے پاس وقت نہیں. تو میرے بھائیو, یہ ایک دوسرا عزم ہمیں کرنا ہے کہ انشاءاللہ قرآن مجید کے دروس میں, احادیث شریفہ کے دروس میں ہم شرکت کریں گے, اور شرکت کر کے قرآن مجید کو, احادیث شریفہ کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ حدیث پڑھنے کی اغراض بیان کرتے ہوئے فرماتے تھے کہ حدیث پڑھنے کے تو بہت فائدے ہیں, یہ فائدہ بھی ہے, یہ فائدہ بھی ہے, یہ فائدہ بھی ہے, لیکن اگر کوئی فائدہ نہ ہوتا پھر بھی ہم حدیث کو پڑھتے. کیوں پڑھتے بھائی؟ کہتے ہیں اس لیے پڑھتے کہ یہ محبوب کا کلام ہے. کوئی فائدہ نہ ہوتا پھر بھی ہم حدیث کو پڑھتے, یہ محبوب کا کلام ہے. تو میرے بھائیو, ہم دوسرا کوئی فائدہ ہمیں ہوتا نہ ہوتا, کلام مجید یہ ہمارے محبوب کا کلام ہے, احادیث شریفہ ہمارے محبوب کا کلام ہے. ہم اس کو پڑھیں گے بھی, ہم اس کو سمجھیں گے بھی, اور سمجھ کر اسے ہماری زندگیوں میں جگہ بھی دیں گے. امام مجاہد رحمہ اللہ تعالی بہت بڑے مفسر گزرے ہیں, حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے شاگرد ہیں. ان کے سوانح نگاروں نے لکھا ہے کہ علم کا اتنا ذوق تھا اور کتاب اللہ اور سنت رسول کو سمجھنے کا اتنا اہتمام تھا کہ امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے صرف تفسیر پورے قرآن مجید کی ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے 30 مرتبہ پڑھی. 30 مرتبہ تو صرف تفسیر پڑھی, اور وہ بھی ابن عباس رضی اللہ عنہما سے. ابن عباس رضی اللہ عنہما سے علوم قرآنی کے علاوہ اور پتہ نہیں کیا کیا حاصل کیا ہوگا, اور ابن عباس رضی اللہ عنہما کے علاوہ اور پتہ نہیں کتنے صحابہ سے قرآن مجید کی تفسیر پڑھی ہوگی. صرف ابن عباس سے 30 مرتبہ امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر پڑھی ہے. اور علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی مجھے قرآن مجید کی کسی آیت کو سمجھنے میں دشواری پیش آتی تھی, تو میں یہ تفسیر اٹھاتا تھا, یہ تفسیر اٹھاتا تھا, یہ تفسیر اٹھاتا تھا. تو کہتے ہیں کہ ربما طالت علی الآیت الواحدۃ مئۃ تفسیرۃ, بسا اوقات ایک ایک آیت کو سمجھنے کے لیے میں نے 100 100 تفسیروں کا مطالعہ کیا, اور اس کے بعد بھی مجھے جب انشراح نہیں ہوا تو میں کسی ویران مسجد میں چلا جاتا تھا اور وہاں مٹی میں لوٹ پوٹ ہوتا تھا, اور جب میرا پورا جسم غبار آلود ہو جاتا تھا اور بالکل میری حالت پہ ترس آوے ایسا ہو جاتا تھا, تو میں پھر ہاتھ اٹھا کر کہتا تھا کہ یا معلم آدم و ابراہیم علمنی, اے آدم اور ابراہیم کو سکھانے والے اس آیت کے مضامین مجھے بھی تو سکھا دے. میں آہو زاری کرتا تھا. یہ نہیں کہ بھائی چلو اب ایک ہی تو آیت ہے چھوڑ دو اس کو, اس میں کیا ہے, نہیں, سمجھنے کی, اللہ کیا کہہ رہا ہے, میرا اللہ مجھ سے کیا تقاضا کر رہا ہے, میرا اللہ مجھے کیا کہہ رہا ہے. تو یہ دوسرا کام کرنا ہے. اور تیسرا کام جو ہمیں کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اس پہ عمل کرنا ہے, اور عمل کرنے کے ساتھ ساتھ دوسروں تک پہنچانا ہے. یہ چوتھا کام ہے, عمل کرنا ہے, عمل کرنا ہے. جو علم ہم سیکھیں, قرآن کا علم ہو, قرآن کی تفسیر, حدیث کا علم ہو, یا قرآن اور حدیث سے ماخوذ فقہ سے جو کچھ ہمیں پہنچتا ہے, جو بھی علم ہمیں پہنچے, جائز ناجائز, ناجائز تو رک جاؤ, حرام تو رک جاؤ, فرض تو اسے ضروری سمجھ کر کرو, واجب ضروری سمجھ کر کرو, اور مکروہ 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 تحریمی گنہگار ہوں گے اس سے بچ جاؤ, مکروہ تنزیہی نہیں بچیں گے تو کوئی حرج تو نہیں ہے, بس ثواب میں کمی ہوگی, پکڑ وکڑ نہیں ہوگی, لیکن پھر بھی مکروہ تنزیہی ہے, مجھے بچنا چاہیے. مستحب اگر نہیں کروں گا تو کوئی نقصان نہیں, کروں گا تو ثواب ملے گا, اس لیے مجھے کرنا چاہیے. حضرت ڈاکٹر عبدالعی عارفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ لوگوں کا مزاج ایسا ہو گیا ہے کہ بھائی مستحب ہی تو ہے, سنتے ہیں کہ دس از مستحب, حج کی کتابوں میں بھی پڑھتے ہیں کہ دس از فرض, دس از واجب, اس کو تو کرتے ہیں, لیکن دس از سننا, دس از مستحب, اٹس اونلی سننا, اٹس اونلی مستحب نہیں, سنت ہے, ماشاءاللہ سنت ہے بھائی, سنت مستحب ہے. تو ڈاکٹر عبداللہ عارفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مستحب کا معنی کیا ہے, مستحب کا معنی ہے پسندیدہ, ڈیزائربل. پھر سوال پوچھتے تھے کہ جو چیز پسندیدہ ہو وہ کرنے کی ہوتی ہے یا چھوڑنے کی, ڈیزائربل کا معنی کیا ہے کہ کرنا چاہیے یا چھوڑنا چاہیے,
کا ہمارا عجیب حال ہو گیا ہے. اور مکروہ کا معنی کیا ہے؟ ڈیٹیسٹبل. تو ڈیٹیسٹبل چھوڑنا چاہیے یا کرنا چاہیے؟ دونوں میں. وہاں کہتے ہیں کہ مستحب ہی تو ہے اس لیے چھوڑ دو تو کوئی حرج نہیں, اور یہاں مکروہ ہی تو ہے اس لیے کر لو تو کوئی حرج نہیں. بالکل اپوزٹ ڈائریکشن میں ہم جا رہے ہیں. تو مستحب پر بھی عمل کرنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے اور مکروہ سے بھی بچنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے. جو چیز ہمارے سامنے آ جائے اس کو میرے بھائیوں کرنے کی کوشش کرو, چھوٹی ہو بڑی ہو, اور اللہ تعالیٰ شانہ اسے توفیق مانگتے رہو کہ اللہ ہمیں خوب توفیق عطا فرما. اس سلسلے میں میں آپ حضرات کو ایک قصہ سنا کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. حضرت امام زین العابدین رحمہ اللہ تعالی بڑے بزرگ گزرے ہیں, اہل بیت میں سے تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پوتے تھے, اور حضرت علی ابن حسین, حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے تھے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پوتے تھے. تو انہوں نے ایک دن اپنے خادم سے یا خادمہ سے کہا کہ میں وضو کرنا چاہتا ہوں, لوٹا لاؤ, پانی تیار کرو. اب وہ لوٹے میں, مٹکے میں پانی لے کر کے آیا جو بھی تھا خادم خادمہ. تو جب قریب پہنچے, حضرت تو بالکل نماز کے لیے تیاری کر چکے تھے, اس کے ہاتھ میں سے وہ لوٹا گرا. ہاتھ میں سے لوٹا گرا تو مٹی کا تھا, ٹوٹا, اور ٹوٹنے کی وجہ سے چھینٹے اڑے, تو جبہ بھی خراب ہو گیا, کپڑے خراب ہو گئے, مٹکا ٹوٹا, وضو میں تاخیر ہو رہی ہے. تو ایک فطری چیز تھی کہ غصے کے آثار ظاہر ہوئے. غصے کے آثار, غصے کا آنا برا نہیں ہے, غصہ آنے کے بعد غصہ جن باتوں کا تقاضا کرتا ہے ان تقاضوں کو پورا کرنا برا ہے. غصہ تو اچھی چیز ہے, یہ چھری کی طرح ہے. چھری سے اگر کسی کو قتل کرو تو برا, اور چھری سے اگر کسی کو پھل کاٹ کر کھلاؤ تو اچھا. تو غصہ جو ہے یہ چھری کی طرح ہے. غصے کا اگر صحیح استعمال ہے تو اچھا, اور غصے کا اگر غلط استعمال ہے تو برا. اگر آپ کو غصہ ہی نہ آئے تو آپ کی بیوی کو, آپ کی بچی کو کوئی چھیڑے گا تو آپ کیا کریں گے؟ غصہ ہی نہیں آ رہا ہے آپ کو. تو غصہ تو اچھی چیز ہے. غصے کی وجہ سے انسان اپنی عزت کی, اپنے اہل و عیال کی عزت کی, آبرو کی, اپنے مال کی, اپنی پراپرٹی کی حفاظت کرتا ہے. تو غصہ اگر آ جاتا ہے, بہت سے لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ مجھے چونکہ غصہ بہت آتا ہے یہ بری چیز ہے. نہیں, غصہ آتا ہے, غصے کو بس کنٹرول کرنا ہے. لا تغضب کا مطلب یہ نہیں کہ غصہ آئے ہی نہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ جو غصہ آ رہا ہے اسے کنٹرول میں رکھو اور شرعی حد میں رہ کر صحیح جگہ پہ اسے استعمال کرو. تو غصہ حضرت کو آ گیا, غصہ آ گیا تو ذہن میں یہی بات آتا ہے کہ حضرت غصے ہو گئے ہیں تو اب کچھ بولیں گے, ہو سکتا ہے ڈانٹیں گے, ہو سکتا ہے مجھے نکال دیں گے, ان کو میری وجہ سے تکلیف ہوئی ہے. تو اس زمانے کی باندیاں اور اس زمانے کے غلاموں کو بھی قرآن مجید سے کتنا تعلق تھا وہ دیکھیے. فوراً وہ باندی یا وہ غلام بول پڑا کہ حضرت اللہ تعالی شانہ ارشاد فرماتے ہیں والقاظمین الغیظ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنت ایسے متقین کے لیے تیار کی گئی ہے جو غصے کو پی جاتے ہیں. ایسے متقیوں کے لیے جنت تیار کی گئی ہے جن کی ایک کوالٹی ہے کہ وہ غصے کو پی جاتے ہیں. تو دیکھو, اسے قرآن اتنا پڑھتی تھی وہ باندھی یا وہ غلام, اتنا پڑھتا تھا کہ اسے بالکل پورا قرآن مستحضر, اور اس موقع پر مجھے کیا کہنا ہے وہ اسے پتا تھا. اور وہ غلام جانتا تھا کہ یہ قرآن پر عمل کرنے والے ہیں, اس لیے اس کے خلاف نہیں کریں گے. ان کا کہ اللہ تعالیٰ شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جنت ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو غصے کو پی جاتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ قدم تو غیزی, چل بھائی میں اپنے غصے کو پی گیا. تو کہا اللہ تعالیٰ شانہ آگے فرماتے ہیں کہ ان کی دوسری کوالٹی یہ ہے کہ والعافین عن الناس, وہ لوگوں کو معاف بھی کر دیتے ہیں. تو کہا کہ عفوت عنک, جا میں نے تجھے معاف بھی کر دیا. تو کہا کہ اللہ تعالیٰ شانہ آگے ارشاد فرماتے ہیں واللہ یحب المحسنین, اللہ تعالیٰ شانہ اچھے کام کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں. اب اچھا کام کرنا ہے, اس پہ عمل کرنا ہے. تو کہا کہ انت حر لوجہ اللہ, میں نے تجھے اللہ کے لیے آزاد کر دیا. یعنی ایک ایک چیز پر فوراً عمل, فوراً عمل. اور یہ صحابہ میں بھی پایا جاتا ہے, تابعین میں بھی پایا جاتا ہے, تبا تابعین میں بھی پایا جاتا ہے, اور ہمارے اسلاف میں بھی پایا جاتا ہے. ایک ایک چھوٹی چھوٹی چیزوں پر ایسا عمل, قرآن کی آیات مستحضر, احادیث شریفہ مستحضر, اور جہاں موقع ملا بس اس پر عمل, جہاں موقع ملا اس پر عمل. اب ہمارا اسلام کتابوں میں ہے, ہمارا اسلام حدیث کی کتابوں میں ہے, ہمارا اسلام قرآن میں, ہماری زندگیوں میں نہیں ہے. ہماری زندگیوں میں نہیں. یہی میں عرض کرنا چاہتا تھا شروع سے کہ قرآن پڑھو, قرآن سمجھو, قرآن پر عمل کرو اور دوسروں تک پہنچاؤ. یہ قرآن ہماری زندگیوں میں آنا چاہیے. ہمارا قرآن سے جتنا تعلق ہوگا اتنا ہی ہمیں دنیا میں بھی فائدہ ہوگا, آخرت میں بھی فائدہ ہوگا. حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ تعالی کے بارے میں آتا ہے کہ جب حضرت شیخ الہند دسترخوان پر بیٹھتے تھے اور قسمہ قسم کی مرغن غذائیں ہوتی تھی, لیکن آپ کی نظر اگر سرکے اور وینیگر پر پڑ جاتی تھی تو آپ وہ سرکے اور وینیگر کی بوتل اپنے ہاتھ میں لیتے تھے اور اپنی پلیٹ میں وہ سرکے کو ڈالتے تھے اور روٹی کے ساتھ کھاتے تھے, اور یہ فرماتے تھے کہ یہ سارے سالن میرے سامنے موجود ہیں, لیکن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ نعم الادام الخلو, سرکہ بہت اچھا سالن ہے. کہا میرے نبی نے یہ کہا ہے کہ سرکہ بہت اچھا سالن ہے, وینیگر از اے ویری نائس گریوی, میرے نبی نے یہ کہا ہے. تو میرے نبی نے یہ کہا ہے کہ وینیگر از اے ویری نائس گریوی, تو اسے چھوڑ کر میں دوسری گریوی کو کیسے کھا سکتا ہوں, اور سرکہ کھاتے تھے. سرکہ اتنا عمل تھا ان حضرات کا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے ساتھ اور اللہ کے کلام کے ساتھ اتنا تعلق تھا. اللہ تعالی شانو ہمیں عمل کی توفیق عطا فرماوے. آج جو طالب علم قرآن مجید کی تکمیل کر رہا ہے بہت خوش نصیب ہے, اس کے خاندان والے بھی بہت خوش نصیب ہیں. اللہ تعالی شانہ اس طالب علم کو مرتے دم تک قرآن مجید کو حفظاً یاد رکھنے کی توفیق عطا فرماوے, اور اللہ تعالی اس طالب علم کے سینے کو قرآن مجید کے علوم کے لیے بھی کھول دے اور اسے عالم باعمل بنائے اور امت کی قیادت کے لیے اسے قبول فرمائے. اسے حضرت مولانا نذیر صاحب اور اس کے استاد اور اس کے ماں باپ اور اس کے خاندان اور ہم سب کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے اور صدقہ جاریہ بنائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. اللهم آنس وحشتي في قبري اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين.
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، ولا تنزع منا صالح ما أعطيتنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اجعل حركاتنا وسكناتنا كلها في محبتك وتقواك. اللهم اجعلنا من الذاكرين الله كثيرا. اللهم اجعلنا من الذاكرين الله كثيرا. اللهم اجعلنا من الذاكرين الله كثيرا. اللهم إنا نسألك علما نافعا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع. اللهم اجعلنا من خدام دينك وعشاكك وعشاك حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم بارك لنا فيما عطيتنا وقنا واصرف عنا شر ما قضيت لنا. اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. رحم کا کرم کا یسر و سہولت کا معاملہ فرما، عفو و عافیت کا، فضل و عنایت کا، حفظ و امان کا معاملہ فرما. ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہماری لغزشوں سے درگزر فرما، ہماری سیئات کو معاف فرما. الہ العالمین ہمارے چھوٹے گناہوں کو بھی معاف فرما، ہمارے بڑے گناہوں کو بھی معاف فرما، علل اعلان کیے ہوئے گناہوں کو بھی معاف فرما، چھپ چھپ کر کیے ہوئے گناہوں کو بھی معاف فرما، دن کے اجالوں میں کیے ہوئے گناہوں کو بھی معاف فرما، رات کی اندھیریوں میں کیے ہوئے گناہوں کو بھی معاف فرما، جان بوجھ کر کیے ہوئے گناہوں کو بھی معاف فرما، بھول کر کیے ہوئے گناہوں کو بھی معاف فرما، ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرما، ہمارے اہل و عیال کے گناہوں کو بھی معاف فرما، ہمارے رشتہ داروں، ہمارے محبین، محسنین، پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما، چھوٹے گناہ، بڑے گناہ سب معاف فرما. اے اللہ ہمیں معاف فرما دے، اے اللہ ہمیں معاف فرما دے، اے اللہ ہمیں معاف فرما دے. اے اللہ ہم اقراری مجرم ہے، ہم خطا کار ہیں، گنہگار ہیں. الہ العالمین ہمیں اپنے قصوروں کا اعتراف ہے. الہ العالمین تیری ہی نعمتیں کھاتے رہے، الہ العالمین تیری ہی نافرمانی کرتے رہے. اے اللہ ہمیں معاف فرما دے، اے اللہ ہمیں معاف فرما دے، اے اللہ ہمیں معاف فرما دے. اے ارحم الراحمین ہمیں دائمی توبہ کی توفیق نصیب فرما. الہ العالمین ہمیں صراط مستقیم پر چلا دے، جما دے. الہ العالمین دوسروں کو چلانے جمانے والا بنا دے. اے ارحم الراحمین ہمیں اپنا تعلق نصیب فرما، اپنی محبت عطا فرما. الہ العالمین اپنا قرب خاص نصیب فرما. الہ العالمین اپنی معرفت تامہ نصیب فرما، یقین کامل، ایمان محکم نصیب فرما. الہ العالمین خصائل سے، اخلاق حمیدہ سے ہمیں آراستہ فرما. الہ العالمین رذائل سے ہمیں پاک فرما، رذائل سے ہمیں پاک فرما، اخلاق رذیلہ سے ہمیں پاک فرما. الہ العالمین ہماری زبانوں سے تیرے ذکر سے تر و تازہ فرما. الہ العالمین ہمارے دلوں کو تیری یاد سے منور فرما.
الہ العالمین ہمارے دلوں کو تیری محبت سے مزین فرما, الہ العالمین ہمارے ظاہر کی اصلاح فرما, ہمارے باطن کی اصلاح فرما, ہمارے اعمال کی اصلاح فرما, اے ارحم الراحمین ہمیں اپنا بنا لے, ہمیں اپنا بنا لے, ہمیں اپنا بنا لے, ہمیں اپنے کام میں لگا دے, الہ العالمین ہمیں اپنے کام میں لگا دے, ہمیں اپنے کام میں لگا دے, الہ العالمین ہمیں اپنی مرضیات پر چلنے کی توفیق عطا فرما, نامرضیات سے ہماری حفاظت فرما, الہ العالمین ہمارے حق میں حسن دائمی حسن خاتمہ کا دائمی فیصلہ فرما دے, الہ العالمین ہمارے حق میں تیری رضا کا دائمی فیصلہ فرما دے, اے ارحم الراحمین ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی محبت عطا فرما, الہ العالمین ان کی اتباع کی توفیق عطا فرما, الہ العالمین سنتوں سے محبت عطا فرما, ہماری زندگیوں کو, ہماری معاشرت کو, ہمارے معاملات کو, ہمارے اخلاق کو, ہماری عبادتوں کو الہ العالمین تیرے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے مزین فرما, اے ارحم الراحمین مرنے سے پہلے پہلے مرنے کی تیاری کی توفیق عطا فرما, آخرت کی ساری منزلیں آسان فرما, الہ العالمین آخرت کی ساری منزلیں آسان فرما, بغیر حساب کے جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرما, پل صراط کا معاملہ آسان فرما, جہنم سے حفاظت فرما, جہنم سے حفاظت فرما, تیرے غصے سے, تیری ناراضگی سے حفاظت فرما, اے ارحم الراحمین تیرے غصے سے, تیری ناراضگی سے ہماری حفاظت فرما, تجھے ناراض کرنے والی حرکتوں سے ہماری حفاظت فرما, تجھے ناراض کرنے والے کاموں سے, تجھے ناراض کرنے والی باتوں سے ہماری حفاظت فرما, اے ارحم الراحمین ہم سب کو اپنے اولیاء میں شامل فرما, اپنے متقی بندوں میں شامل فرما, اپنے مخلص مخلص بندوں میں شامل فرما, اپنے محبوب بندوں میں شامل فرما, الہ العالمین سعادت نصیب فرما, شقاوت سے بچا لے, الہ العالمین علم سے آراستہ فرما, جہالت سے بچا لے, الہ العالمین ہدایت سے منور فرما, ضلالت سے بچا لے, اے ارحم الراحمین, اے ارحم الراحمین, اے ارحم الراحمین رحم کا معاملہ فرما, کرم کا معاملہ فرما, اے ارحم الراحمین جس طالب علم نے تکمیل حفظ قرآن کیا ہے الہ العالمین اسے بے انتہا قبول فرما, اسے بے انتہا قبول فرما, اسے بے انتہا قبول فرما, الہ العالمین, الہ العالمین اسے اس نعمت کی قدردانی کرنے والا بنا دے, الہ العالمین مرتے دم تک ایک ایک حرف کی حفاظت کرنے والا بنا دے, الہ العالمین کثرت تلاوت کی اسے توفیق عطا فرما, اے ارحم الراحمین علوم قرآنی سے اپنے سینے کو آراستہ کرنے والا بنا دے, اے ارحم الراحمین, اے ارحم الراحمین اسے علوم قرآنیہ سے بہراور فرما, الہ العالمین اسے امت کے لیے رہنمائی کا ذریعہ بنا, الہ العالمین اس بچے کو اس کے ماں باپ کے لیے, الہ العالمین اساتذہ کے لیے, منتظمین کے لیے, جن جن لوگوں نے اس کے پیچھے محنت کی ہے ان سب کے لیے, ہم سب کے لیے, پوری امت کے لیے نجات کا ذریعہ بنا, صدقہ جاریہ بنا, ہم سب کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا, اے ارحم الراحمین اس مدرسے کو بے انتہا قبولیت سے سرفراز فرما, الہ العالمین اس مسجد اس مدرسے کے تحت جتنے کام ہو رہے ہیں الہ العالمین سب کو قبول فرما, سب کو قبول فرما, سب کو قبول فرما, سب کے لیے جن جن اسباب کی ضرورت ہے غیب سے انتظام فرما, الہ العالمین اس کی کشادگی کے اسباب پیدا فرما, الہ العالمین اس کی کشادگی کے اسباب پیدا فرما, اس کی کشادگی کے اسباب پیدا فرما, الہ العالمین اس مسجد کو خیر کے عام ہونے کا ذریعہ بنا, علوم نبوت کے عام ہونے کا ذریعہ بنا, ہدایت کے عام ہونے کا ذریعہ بنا, علم و عرفان کے عام ہونے کا ذریعہ بنا, اے ارحم الراحمین یہاں کے اساتذہ, یہاں کے ائمہ, یہاں کے خطبہ, الہ العالمین ان سب کے علوم میں, فیوز میں, خلوص میں اور برکت پیدا فرما, الہ العالمین یہاں کے ائمہ, خطبہ, اساتذہ, منتظمین, مسلین حضرات کی آپس کی محبتوں میں اور برکت پیدا فرما, آپس کے اتفاق میں, آپس کے تعاون میں الہ العالمین اور مزید برکت پیدا فرما, اے ارحم الراحمین اس مسجد کو پورے عالم میں ہدایت کے پھیلنے کا ذریعہ بنا, الہ العالمین بہت سی چیزیں ہماری نظروں میں بڑی ہوتی ہیں لیکن الہ العالمین عدم اخلاص کی وجہ سے, عدم اتباع سنت کی وجہ سے تیری نظروں میں چھوٹی ہوتی ہیں اور بہت سی جگہ ہماری نظروں میں چھوٹی ہوتی ہیں لیکن الہ العالمین خلوص کی وجہ سے, اتباع سنت کی وجہ سے تیری نظروں میں بڑی ہوتی ہے, الہ العالمین تو چھوٹی چیز چیز سے بھی بہت بڑے بڑے کام لے سکتا ہے. الہ العالمین نظر میں یہ جگہ چھوٹی نظر میں آ رہی ہے, لیکن الہ العالمین تو اگر چاہے تو اس ادارے کو پورے عالم کی ہدایت کے لیے قبول کر سکتا ہے. الہ العالمین اس ادارے کو پورے بلیکبن کے لیے, پورے علاقے کے لیے, پورے ملک کے لیے, پورے یورپ کے لیے, پوری دنیا کے لیے ہدایت کا مرکز بنا دے. اے ارحم الراحمین, حضرت مولانا نذیر صاحب جو پاکستان میں ادارہ قائم کر رہے ہیں, الہ العالمین اس کو بھی بے انتہا قبول فرما. الہ العالمین اس کے لیے مادی روحانی جن جن وسائل کی ضرورت ہے سب کا غیب سے انتظام فرما. الہ العالمین حسن و خوبی کے ساتھ اسے پائے تکمیل تک پہنچا. الہ العالمین اسے بھی رشد ہدایت کا, علم و عرفان کا چشمہ بنا دے. الہ العالمین علوم نبوت کے اور ہدایت کے پورے عالم میں عام ہونے کا ذریعہ بنا دے. اے ارحم الراحمین, اے ارحم الراحمین, اے ارحم الراحمین, رحم کا کرم کا معاملہ فرما. الہ العالمین ہمیں جن جن بھائیوں نے بہنوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے, لکھا ہے, جو ہم سے متوقع ہیں, جن کا ہم پر حق بنتا ہے, جو ہم سے تعلق رکھتے ہیں, محبت رکھتے ہیں, خصوصاً ہمارے ماں باپ, اساتذہ, مشائخ, اہل و عیال, رشتہ دار, محبین, محسنین, دوست احباب, الہ العالمین شرکائے مجلس, الہ العالمین پورے عالم کے مسلمان سبھی کے تمام جائز نیک مقاصد کو پورا فرما. الہ العالمین ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ, عاجلہ, مستمرہ, دائمہ نصیب فرما. جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. جو مصیبت زدہ ہے انہیں عافیت عطا فرما. الہ العالمین جب تک ہم زندہ رہیں اسلام پر زندہ رکھ, اور الہ العالمین جب ہماری موت آئے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ساتھ ایمان پر مقام صدیقیت, مقام ولایت والی موت نصیب فرما. الہ العالمین آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگی ہوئی ہر خیر عطا فرما. جن شرور سے پناہ مانگی تھی ان شرور سے پناہ عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون, وسلام على المرسلين, والحمد لله رب العالمين, وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.